السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى متقين کی صفات بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واذا ما غضبوا هم یغفرون. سیدنا ابو ہریرہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجئے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تغضب، غصہ مت کرو. دوسری مرتبہ اس شخص نے عرض کی، اوصنی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تغضب. تیسری مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تغضب، غصہ مت کرو. آج کے خطبے کا موضوع ہے ایک جامع نبوی وصیت، غصہ نہ کرو. ایک جامع نبوی وصیت، غصہ نہ کرو. غصہ کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، کب ہونا چاہیے، غصے کے کتنی قسمیں ہیں، غصے کی بعض اہم صورتیں، اچھا غصہ کون سا ہوتا ہے، برا غصہ کیسے ہوتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصہ کیا کرتے تھے یا نہیں، کیا صحابہ کرام السلف صالحین کو غصہ آتا تھا کہ نہیں، کب غصہ کرتے تھے وہ اور کب غصہ کرتے ہیں ہم، ہماری زندگی کیسے گزرتی ہے رضامندی اور غصے کی حالت میں. آج ہمارے گھرانوں میں پیار ہے، محبت ہے، رضامندی ہے یا بغض و نفرت اور غصہ ہے؟ اس موضوع کے تعلق سے آج کے خطبے میں چند اہم باتیں بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے، غصے کی تعریف کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ غصہ ایک ایسی خصلت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر پیدا کی ہے. انسان کے صفات میں سے غصے کا آنا بھی ایک صفت ہے، بلکہ جانوروں میں بھی یہ صفت پائی جاتی ہے. انسان ضعیف اور مسکین مخلوق ہے، اور اس ضعیف اور مخلوق میں ہی بعض ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں جو اس مخلوق کے لیے فائدہ مند بھی ہوتی ہے اور نقصان کا باعث بھی ہوتی ہے. اور ان میں سے خصلت ہے غصے کی، جس میں سینے میں جلن سی محسوس ہوتی ہے اور چہرے کے خون کی نالیاں پھول جاتی ہیں، چہرہ سرخ پڑ جاتا ہے اور آنکھیں کھل جاتی ہیں، نکلنے کو آتی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ غصے کے اثرات ہیں، غصے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. غصے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اچھا غصہ جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور دوسری قسم ہے برا غصہ، مذموم غصہ، جسے اکثر لوگ جانتے ہیں اور بچ بھی مشکل سے سکتے ہیں. جسے لوگ زیادہ نہیں جانتے وہ اچھا غصہ ہے، اور جسے لوگ زیادہ جانتے ہیں اور اسے بچ بھی نہیں سکتے مشکل سے بعض لوگ بچتے ہیں وہ ہے برا غصہ. اچھا غصہ کیا ہوتا ہے اور برا غصہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا غصہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہو. جب اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا ہے، جسے اس وقت غصہ آتا ہے، وہ اچھا انسان ہے، اچھا مسلمان ہے، اس کے یہ ایمان کی نشانی ہے. اس ایمان کی نور کی حرارت کی وجہ سے اسے غصہ آیا ہے. ایمان نور ہے اور نور میں گرمی بھی ہوتی ہے. جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس زمین پر ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کا خون کھول جاتا ہے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، اس کے چہرے کی رنگ تبدیل ہو جاتی ہے، سرخ پڑ جاتا ہے اور اس کے چہرے کے خون کی نالیاں پھول جاتی ہیں، سینے میں تنگی اور جلن سی محسوس ہوتی ہے، یہ غصہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور یہ محمود ہے، یہ اچھا غصہ ہے. جب کوئی شخص کسی بے نمازی کو دیکھتا ہے، جب مسجد میں مؤذن نے اقامت کی طرف بلا لیا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور ایک شخص یا بعض لوگ مسجد کے دروازے کے باہر سامنے ہی اس ندا پر لبیک نہیں کہتے اور نماز ہو جاتی ہے، انہیں پرواہ تک نہیں ہوتی، جو شخص بھی ان کو دیکھ کر غصہ نہیں کرتا اس کے ایمان میں کمزوری ہے. غصے سے میرا طبیعہ نہیں جا کے ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دو، آپ کے دل کے اندر جو ایک بغض اور ایک غصہ سا محسوس ہوتا ہے، اس وقت جب نماز ہو چکی ہے اور یہ لوگ باہر ابھی تک کھیل رہے ہیں یا گپوں میں لگے ہوئے ہیں یا فضول باتوں میں لگے ہوئے ہیں، بعض لوگ گاڑی میں بیٹھے گانے سن رہے ہوتے ہیں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جو میں پاکستان میں تھا، مسجد کے دروازے کے بالکل اپوزٹ سامنے ایک ویڈیو سینٹر تھا اور روڈ 50 فٹ کے قریب، 40 فٹ کا روڈ تھا، زیادہ بھی نہیں تھا. واللہ عشاء کی نماز میں نے پڑھی مسجد میں، مجھے پتہ نہیں کہ امام صاحب نے پڑھا کیا، اور فل میوزک میں اس ویڈیو سینٹر والے نے آواز کھولی ہوئی تھی، لوگ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں. کچھ تو شرم کرنی چاہیے، پتہ بھی ہے نماز کا وقت ہے، مجال جو اس نے بند کیا ہو. مسلسل گانے. نماز کے بعد جب اسے نصیحت کرنے کے لیے گئے تو الٹا غصے میں آ گیا، بھی اپنے کام سے کام رکھو جناب، تمہیں کیا ہے؟ اچھا برا ہم سب جانتے ہیں، ہمیں مت بتاؤ اچھا کیا ہے برا کیا ہے. ایک تو نماز نہیں پڑھی، پھر نمازوں کی نماز میں بھی خلل ڈالا، وہ پھر غصہ بھی کر رہا ہے. یہ جائز غصہ ہے؟ اس کا غصہ ناجائز اور مذموم ہے، اور جو نصیحت کے لیے گیا اس کا غصہ درست تھا. بہرحال جب بھی کوئی نافرمانی کوئی شخص دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دیکھتا ہے، کسی قسم کی بھی ہو، اور اس کے دل میں اس نافرمانی کی وجہ سے غصہ نہیں آتا، تو ایسا شخص ضعیف الایمان ہے. اور یاد رکھیں، اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے ایمان کی تعریف میں. ایمان کسے کہتے ہیں؟ قول باللسان، زبان کا قول، تصدیق بالجنان، دل سے یقین، عمل بالارکان، پورے جسم سے عمل، یزید بالطاعہ، فرم برداری سے بڑھتا ہے، وینقص بالعصیان، اور نافرمانی سے کم ہوتا ہے. جب انسان خود نافرمانی کرتا ہے تو اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، تب وہ نافرمانی کرتا ہے. اگر اس کا ایمان بلند درجے پہ ہوتا تو وہ کبھی بھی نافرمانی نہ کر سکتا، اور جب دوسروں کو دیکھ کر بھی اسے پرواہ نہیں ہوتی، اسے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے. اور آپ آج امت میں دیکھ سکتے ہیں، میں نے تو ایک مثال دی نماز کی، والدین کے نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھ لیں، بعض لوگ شادی بیاہ میں دیکھ لیں، بیٹیاں اپنی ماؤں سے کس طریقے سے بات کرتی ہیں، ماں نصیحت کرتی ہے بیٹے کپڑے تو ٹھیک کر لو، کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تمہیں کیا پتا کہ فیشن کیا ہوتا ہے، بیٹی اپنی ماؤں سے کہتی ہیں. اور بعض اچھی ہماری بہنیں بیٹی ہوتی ہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھا کے آپ پیار محبت سے نصیحت کر سکتی ہیں. اسی طریقے سے بعض لڑکوں کو میں نے دیکھا ہے، فضول بحث اپنے والد سے کرتے ہیں، الٹا غصے میں وہی آ جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کس چیز سے منع فرمایا ہے والدین کے تعلق سے، لا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما. اف تک ہم نے نہیں کہنا، کم سے کم درجہ ہے ناگواری کا اف، چاہے زبان سے ہو، چاہے چہرے سے ہو، چاہے آنکھ کی حرکت سے ہو، چاہے ہاتھوں کے اشاروں سے ہو، کسی بھی طریقے سے اف تک نہیں کہنا. اگر غلطی والدین کی بھی ہے، واللہ اف تک نہیں کہنا. اگر غلطی بھی ہے تب بھی، جی ہاں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے ان میں سے ایک یا دونوں، عندک تمہارے پاس، اور بیٹے پر فرض ہے کہ والدین کی خدمت کرے، اپنے ساتھ ان کو رکھے. عندک، عندہا نہیں، بیٹی کا نہیں ہے، عندک انت، جب تمہارے پاس تمہارے والدین ہو. کبرا کا لفظ کیوں اللہ تعالی نے بیان فرمایا، کبھی سوچا ہے بڑھاپے کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ طبیعت بھی تبدیل ہوتی ہے، خوراک کم ہو جاتی ہے، دوائیں بڑھ جاتی ہیں، کمزوری بڑھ جاتی ہے، کبھی گھٹنوں میں درد ہے، کبھی سر میں درد ہے، کبھی بلڈ پریشر ہے، کبھی شوگر ہے، کبھی کسی بچے کی پریشانی ہے، کبھی کسی بچے کی پریشانی ہے، تو پریشانیاں ہی پریشانیوں نے پہلے سے گھیر رکھا ہے. جب ایسی حالت میں کوئی انسان ہو، غلطی تو وہ کرے گا کہ نہیں کرے گا، جسمانی کمزوری ہے، روحانی کمزوری ہے، نفسیاتی کمزوری ہے، بہت ساری کمزوریاں ہیں، ان سب کمزوریوں کا نچوڑ جب غصے کی دو باتیں نکلتی ہیں، تو ان کے لیے اپنے لیے دعا سمجھو. جب والدین غصہ کرتے ہیں تو اپنے دل میں محسوس کرو میرے لیے دعا کر رہے ہیں. اپنا سینہ ذرا چوڑا کر دو، بڑا دل رکھو اپنے والدین کے لیے. ہم نے کتنی غلطیاں کی ہمیں یاد ہے، بچپن سے آج تک وہ ہمیں معاف کرتے آئے ہیں، آج جب ان کی باری آئے ہے تو اب آج ہم معاف کرنے والے نہیں، کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو ہم، کیا منہ دکھائیں گے ہم، اس لائق ہیں ہم؟ عندک الکبر، پہ غور کریں ذرا، بڑھاپے کی حالت میں ہوں گے اور اگر تمہارے پاس ہوں اف تک نہیں کہنا. بعض لوگ کہتے ہیں غلطی کرتے ہیں نصیحت بھی نہ کریں، نصیحت کریں، یہ ان کا حق ہے آپ پر، لیکن غصے میں نصیحت نہ کریں، غصہ اف کی انتہا ہے، کیونکہ غصے کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ نہیں، غصہ انسان سے کیا کرواتا ہے، پھر زبان بھی بے قابو ہو جاتی ہے، پھر ہاتھ بھی بے قابو ہو جاتے ہیں، پھر پاؤں بھی بے قابو ہو جاتے ہیں، یہ پورا جسم بے قابو ہو جاتا ہے. فرق ہے دونوں میں، نصیحت کرنے میں پیارے انداز میں، بردباری سے، محبت سے، رحمت سے، شفقت سے، یہ ان کے حقوق ہیں ہمارے اوپر. اور فرق ہے جب کوئی غصے میں آ کے یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، مجھ پر ظلم ہوا ہے، یا میرے بھائی پر ظلم ہوا ہے، یا کسی اور پر ظلم کیا ہے، کسی خادم پہ والد نے ظلم کیا ہے، میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں، میں تو اچھا انسان ہوں، میں طالب علم ہوں، اور غصے میں جا کے نصیحت کی بات ہوتی ہے، واللہ اس نصیحت میں کوئی خیر نہیں. اگر ایسی نصیحت کرنی ہے تو مت کرو، وہ ایسے ہی ٹھیک ہے. والدین سے غصہ مت کرو اللہ کے لیے. جس نے والدین سے غصہ کیا اس دنیا میں یاد رکھیں وہ اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچ نہیں سکتا. اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے غصہ کرتا ہے کسی کو پکڑتا تو پھر چھوڑتا نہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا میں نے یمن سے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پر بٹھا کے پورا حج کروایا ہے. مکہ کا نہیں تھا, جدہ کا نہیں تھا, مدینہ کا نہیں تھا, یمن سے. اور اتنی پیسے تھے کہ اونٹ پر سفر کرے, پیدل سفر کیا کرتے تھے یمن سے لے کے مکہ تک اپنی والدہ کو اپنے کندھے پر اپنی کمر پہ اٹھا کے اس نے حج کروایا ہے. کہتے ہیں کیا میں نے حق ادا کر لیا اپنی والدہ کا؟ کہتے ہیں نہیں, کام تو اچھا کیا تو نے, لیکن جو درد جو تکلیف تمہاری پیدائش کے وقت تمہاری والدہ نے برداشت کیا تھا یہ اس کی ایک پلک, پلک جانتے ہیں جب عورت کو وضع کی حالت ہوتی ہے اور ڈلیوری کے پین ہوتے ہیں, شدید کنٹریکشن ہوتی ہے یوٹرس میں, اسے پلک کہتے ہیں. کہتے ہیں اس ایک پلک کے برابر بھی نہیں, ایک درد جو اس نے محسوس کیا تھا, وہ تو دردیں ہوتی ہیں نا, جمع ہے دردوں کی, ایک درد کے برابر بھی نہیں جو تم نے یہ سارا کچھ کیا ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر کے والد سیدنا عمر بن خطاب کے پاس ایک شخص ہے, کہتا ہے امیر المؤمنین میں نے اپنے والدہ کو حج بھی کروایا ہے اور کئی سالوں سے میری والدہ بیمار ہے, بستر پر پڑی ہے, اس کے میرے سوا اس کا کوئی بھی نہیں ہے, وہ اکیلی ہے, میں اس کی خدمت کرتا ہوں اور اس گندگی میں خود صاف کرتا ہوں. کہ میں نے اس کا حق ادا کیا ہے؟ کہتے کام تو نے اچھا کیا ہے لیکن حق میں ابھی تک ادا نہیں کیا تو. اور یہ فرق بھی جان لو, سر عمر فرماتے ہیں جب وہ تمہاری گندگی صاف کرتی تھی تو وہ تمہارے لیے لمبی عمر کی دعا بھی کرتی تھی, اور تم اس کی گندگی صاف کرتے ہوئے انتظار کرتے ہو کب اس نے مرنا ہے, تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غصہ مت کرو, اور ہم نے جب غصہ کرا تو والدین سے ہی کرنا ہے, باہر ہمارے ہنسی نہیں ختم ہوتی, ہماری مسکراہٹ نہیں جاتی ہمارے چہروں سے جو ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں, اپنی بیوی سے, بچوں سے, والدین سے, بہنوں سے, بھائیوں سے, اپنے پیاروں سے کیا دکھانا چاہتے ہو, کون سی چھپی ہوئی طاقت دکھانا چاہتے ہو؟ اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرو, اعطی کل ذی حق حقہ, ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو, اور اگر حقوق کی ادائیگی ابھی ناقص ہے تو ابھی وقت ہے توبہ کرنے کا, کل تک اگر ہمارے حالات بگڑے ہوئے تھے تو ابھی وقت ہے توبہ کرنے کا. اللہ تعالیٰ کے لیے غصہ کرنا, اچھے غصے کی ہم بات کر رہے ہیں, بیچ میں برا غصہ بیچ میں آ گیا, اللہ تعالیٰ کے لیے غصہ کرنا. جب کوئی شخص کسی سودی کو دیکھتا ہے سود کھاتے ہوئے تو اسے غصہ آنا چاہیے, جب کوئی شخص کسی بدعتی کو دیکھتا ہے بدعت کرتے ہوئے اسے غصہ آنا چاہیے, یہ اللہ کے لیے غصہ ہے. جب کوئی شخص کسی کو شرک کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے غصہ آنا چاہیے, یہ اللہ کے لیے غصہ ہے. آج ہمارے معاشرے میں شرک, بدعات, خرافات, نافرمانیاں عام ہو چکی ہیں, کیا ہمارے دل دھڑکتے ہیں؟ ہماری طبیعت میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ ہمیں غصہ آتا ہے؟ جس کے دل میں, یاد رکھیں خطرناک بات ہے, جس کے دل میں شرک کو کھلے کھلم کھلا دیکھتے ہوئے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی کچھ محسوس نہیں کرتا, اللہ کے لیے وہ اپنے رب سے ایک دل کی دعا کر کے اللہ تعالیٰ اس کو دل عطا فرمائے, اس کا تو کوئی دل ہی نہیں. یا اس سے خطرناک بات یہ ہے کہ دل تو ہے لیکن ڈر ہے کہیں منافق تو نہیں ہے یہ شخص. جب شرک کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کے دل تڑپتا نہیں ہے، اس کے مسلمان بھائی کلمہ پڑھنے والے سب سے بڑا ظلم کرتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں اور اسے پرواہ تک نہیں ہوتی. منع کرتے ہیں تو شیطان وسوسہ کرتا ہے، الوسواس الخناس، کہتے ہیں امت میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے، اس سے منع نہ کرو لوگوں کو، شرک سے منع نہ کرو. تو کس چیز سے منع کریں پھر؟ اگر شرک ہے تو پھر شرک کے سامنے کوئی برائی برائی ہوتی نہیں. تو سب سے پہلے اگر ہمیں غصہ کرنا چاہیے، اچھا غصہ کرنا چاہیے، تو شرک کو دیکھتے ہوئے ہمیں غصہ آنا چاہیے، بدعات کو دیکھتے ہوئے ہمیں غصہ آنا چاہیے. یہ غصہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. آئیے اس کے دلائل دیکھتے ہیں کہ اللہ کے لیے غصہ کیا جاتا ہے، اور اسی کے ضمن میں کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غصہ کیا، اور کیا صحابہ صلی اللہ نے کبھی غصہ کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعن الصحابہ اجمعین فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی غصہ کیا اللہ کے لیے غصہ کیا. جب اللہ تعالیٰ کی حرمتیں پامال ہوتے ہوئے دیکھتے تھے تب غصہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اور نہ کبھی کسی بیوی پر ہاتھ اٹھایا. سبحان اللہ. یہ ہاتھ کب اٹھتا ہے؟ جب غصہ آتا ہے نا، یا خوشی میں بھی ہاتھ اٹھ جاتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے غصہ کرتے تھے. چند مثالیں دیکھتے ہیں. ایک مرتبہ ایک شخص کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کڑا دیکھا تھا، من صفر، تانبے کا کڑا پہنا ہوا تھا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا، تم نے یہ کیوں پہنا ہوا ہے؟ اور یہ ہماری تربیت ہے جو ہم جلد بازی کرتے ہیں نا نصیحت میں، ہمیں سب کچھ برا لگتا ہے، پہلے پوچھ تو لو نا، نصیحت سے پہلے ذرا حال بھی پوچھ لیا کرے، کیوں پہنا ہوا ہے؟ قال من الواهن، مجھے کمزوری ہے، تکلیف ہے، میں نے اس لیے پہنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے فوراً اتار دو، یہ تمہاری کمزوری کو اور دگنا کر دے گی، تمہیں اور کمزور بنا دے گی، اور اگر تم اس حالت میں مر جاتے تو کیا ہوتا؟ کبھی خیر پر نہ مرتے. سبحان اللہ. ایک صحابی نے کڑا پہنا ہوا ہے، غصہ آیا، غصہ کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے تھا. دوسرے کو دیکھیں، ایک صحابی نے سونے کی ایک انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو اتارا اور اسے پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ حرام ہے میری امت کے مردوں پر. کس کے لیے غصہ آیا؟ اللہ کے لیے، کیونکہ اس شخص نے نافرمانی کی ہوئی تھی. ایک صحابی نے کہا اس صحابی کو جس کی انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتاری، بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اتار دو، اس شخص نے خود اتاری اور پھینک دی. تو کسی شخص نے کہا آپ اسے دوبارہ اٹھا لو، بیچ لو، آپ اسے خود استعمال نہ کرو نا. اب ایمان دیکھے صحابہ کرام کا، فرماتے ہیں جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا ہے میں اسے کبھی اٹھاؤں گا نہیں، بیچوں گا بھی نہیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز نے غصہ دلایا ہے میں اسے بیچ کے اسے پیسہ لوں گا. سبحان اللہ. ایک اور مثال دیکھیں، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، یہ بخاری میں معروف قصہ ہے. ایک جنگ کے موقع پر سید اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ایک ایسے کافر شخص کو قتل کیا جو بڑا بہادر تھا، اور اس نے کئی مسلمانوں کا صحابہ کا قتل کیا تھا اسی جنگ میں. سید اسامہ بن زید آپ جانتے ہیں 17 سال کی قریب عمر تھی، جوان تھے اور کافی طاقتور تھے. تو جب اس مشرک پر تلوار کا وار کیا تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. جب تلوار اٹھائی آسمان پر مارنے کے لیے تو اس مشرک نے کہا لا الہ الا اللہ. تو اسامہ بن زید عنہ نے اس کے باوجود بھی اسے قتل کر دیا. تو بعض صحابہ نے دیکھا اور جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ سنا دیا کہ ایسا معاملہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو بلایا اور فرمایا قتلته بعد ان قال لا الہ الا اللہ. کیا تو نے اس شخص کو قتل کر دیا اس کے بعد کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ, اس کے باوجود تم نے اسے قتل کر دیا؟ اسے اسامہ بن زید عنہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص نے تو تلوار کے ڈر سے کہا تھا, وہ اپنی جان بچانا چاہتا تھا, اسے اس نے کہہ دیا. آپ وسلم فرماتے ہیں کیا تو نے اس کا سینہ چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے تلوار کے ڈر سے کہا لا الہ الا اللہ؟ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس نے فلان فلان نام لیا صحابہ کے, اس نے فلان 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 کو قتل کیا ہے. شاید آپ وسلم تھوڑے سے نظر ثانی کریں, نرمی کریں. آپ وسلم فرماتے ہیں کیا تو نے اس کے سینے کو چیر کے دیکھا کہ اس نے تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا؟ اے اسامہ تو کیا کرے گا قیامت کے دن جب یہ لا الہ الا اللہ تجھ پر حجت قائم کرے گی؟ شدید غصہ تھا اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. سیدنا اسامہ فرماتے ہیں میں نے اس دن تمنا کی کہ آج میں مسلمان ہوا, وہ تو مجھ سے یہ غلطی نہ ہوئی ہوتی, اتنی بڑی غلطی میں نے کر لی تھی. جانے سیدنا اسامہ کون ہے؟ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, والد بھی پیارے زید بن حارثہ اور ان کا بیٹا ان سے زیادہ پیارے اسامہ بن زید. لیکن جب اللہ تعالی کی حرمت کی بات آئی, دین کی بات آئی, تو پھر غصہ آیا اللہ تعالی کے لیے آیا. یہ نہیں کہ غصہ اپنے پیاروں سے نہیں کرنا اللہ کے لیے, نہیں. اگر واقعی تمہارے پیارے ہیں جب وہ نافرمانی کرتے ہیں تو غصہ تو آنا چاہیے. یہ غصہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے سبحانہ و تعالی. اور معروف قصہ ہے جب ایک مخزومی عورت نے چوری کی تھی اور اسامہ بن زید سے کہا گیا, اس کے قوم نے کہا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہو, ذرا سفارش کر دیں ہاتھ نہ کاٹا جائے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں آتے ہوئے کیا فرمایا؟ اگر فاطمہ محمد کی بیٹی بھی چوری کر لیتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. سبحان اللہ. اور ایسے کئی آپ کو مثالیں ملیں گی. وہ تین صحابی جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا کعب بن مالک ان میں سے ایک ہیں, فرماتے ہیں جب میں جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا کہ ان سے قطع کلامی کر لینی ہے, حجر کر لینا ہے, کوئی کلام بھی نہیں کرے گا, کوئی بات بھی نہیں کرے گا. تو کہتے ہمارے لیے زمین تنگ ہو چکی ہے, کشادہ زمین ہمارے لیے تنگ ہو چکی تھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھا, فرماتے ہیں, تو غصے میں مسکرایا, مسکرا کر دیکھا, تبسم المغضب, غصے میں دیکھے جب پہلے پوچھا تھا. اور پھر فرماتے ہیں جب میں جاتا تو سلام کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مڑ کے دیکھتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوٹ مبارک جو ہل رہے ہیں کہ نہیں, یا سلام کے جواب دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے. یعنی صحابہ کرام کو اتنی تکلیف ہوتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ کرتے تھے, ناراض ہوتے تھے ان سے. لیکن غصہ کس لیے تھا؟ اللہ کے لیے تھا. 50 دن تک یہ معاملہ رہا, پھر اللہ تعالی کی طرف سے توبہ بھی نازل ہوئی, ان کو معاف بھی کر دیا گیا. صحابہ کرام کے چند واقعات اللہ کے لیے غصے کی بات ہو رہی ہے بیان کرتے ہیں. ایک تو مشہور قصہ ہے, سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا, جب سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مسجد کوفہ میں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر بعض لوگ جمع ہیں اور اللہ کا ذکر کسی نئے طریقے سے کر رہے ہیں. نئے طریقہ کیوں ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام اس طریقے کو نہیں جانتے تھے. کہ ایک گروہ بنا ہوا ہے, ایک جماعت ہے, اور ایک شخص کہتے ہیں پڑھو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، وہ اجتماعی صورت میں 100 مرتبہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، پھر کہتے ہیں پڑھو 100 مرتبہ اللہ اکبر، تکبیر، تحمید، تحلیل، اس طریقے سے، اور گھٹنے بھی گھٹنے بھی پڑھنا، گھٹنوں پر پڑھنا. تو انہوں نے کیا کیا، سیدھا گئے سید عبداللہ بن مسعود کے پاس، دونوں کوفہ میں تھے اس وقت. سید عبداللہ بن مسعود کے گھر گئے، وہاں سے دونوں آئے، راستے میں سیدنا موسیٰ اشعری عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں سید عبداللہ بن مسعود سے، میں نے مسجد میں بعض لوگوں کو دیکھا لیکن مجھے عجیب چیز لگی ہے. کام تو خیر کے کر رہے تھے، یعنی اللہ کا ذکر تو تھا، لیکن کسی عجیب طریقے سے تھا. پھر طریقہ بتایا. سید عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ان کو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ تم اپنے گناہ گنتے رہو، یہ جو گنتی کر رہے ہو یہ اللہ کا ذکر نہیں کر، تو اپنے گناہ گن رہے. جب مسجد میں پہنچتے ہیں سید عبداللہ بن مسعود شیر غصے میں آ کر فرماتے ہیں اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، ابھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ٹوٹے نہیں ہیں، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، یعنی عہد قریب ہے، ابھی بہترین زمانے میں ہم موجود ہیں، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ زندہ ہیں، اور اللہ کے گھر میں میں یہ دیکھ رہا ہوں. تو ان شخص کے جو لیڈر تھا، اس شخص نے کہا کہ ہم تو صرف خیر ہی چاہتے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کیا ہر خیر کا طالب خیر کو پا لیتا ہے، یعنی خیر اگر چاہتے ہو تو خیر کے راستے کو اپناؤ نا. ہر خیر کا طالب کیا خیر پا لیتا ہے؟ اور ان کو مسجد سے نکال دیا. سبحان اللہ، اللہ کے گھر سے نکالنا، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے. بدعت بدعت ہی ہوتی ہے، چاہے اللہ کے گھر کے اندر ہو یا وہ اللہ کے گھر کے باہر ہو. سنن دارمی کے مقدمے میں صحیح سند کے ساتھ یہ قصہ موجود ہے، جا کے پڑھ لیں. غصہ آیا ہے اللہ کے لیے آیا ہے، اللہ کے گھر سے اللہ کے بندوں کو، ان بندوں کو جو بدعت کر رہے تھے اور نصیحت ان میں اثر نہیں کر رہی تھی، ہٹ درمی سے مظاہرہ کیا، انہوں نے مسجد سے نکال دیا. جب نصیحت کام نہیں آ رہی، باز نہیں آ رہے ہو، تو نکل جاؤ اللہ کے گھر سے، تم اس لائق نہیں ہو. عجب بات دیکھیں میرے بھائی، اس حدیث کے راوی، اس اثر کے راوی جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ بات معروف ہے، سر عبداللہ بن مسعود سے کوفہ میں یہ بات معروف ہو چکی تھی. وہ شخص کہتا ہے میں نے ان لوگوں کو دیکھا جن کو سر عبداللہ بن مسعود نصیحت کر رہے تھے مسجد کوفہ میں، جب بدعت ذکر کر رہے تھے، جنہوں جو باز نہیں آئے تھے، جب خوارج نے سن علی کے خلاف جنگ نہروان میں سامنا کیا تو ان کی پہلی صف میں وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے. عجب سی بات دیکھی آپ نے، کر تو اللہ کا ذکر رہے تھے، طریقہ بدعتی طریقے سے، اور بدعت سے اللہ راضی ہوتے ہیں کیا؟ کل بدعت ضلالہ، اللہ گمراہی پر راضی ہوتے ہیں کیا؟ جب کوئی شخص گمراہ ہوتا ہے اور وہ سنبھلتا نہیں ہے تو گمراہی بڑھتی جاتی ہے اور اس کا جو خاتمہ ہے اچھا نہیں ہوتا. اور یہی کچھ ان لوگوں کے ساتھ ہوا. غصہ تو کیا تھا ان لوگوں نے، لیکن اچھا غصہ تھا کیا؟ صحابہ کرام نے غصہ کیا اللہ کے لیے، اچھا غصہ تھا. اب ان بدعتیوں نے غصہ کیا اللہ کے لیے غصہ کیا؟ نہیں، اپنی خواہش نفس کے لیے، جس میں آگے بیان کروں گا مذموم غصہ کیوں ہوتا ہے. اچھا غصہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور برا غصہ اپنی خواہش نفس کے لیے ہوتا ہے، شیطان کے لیے ہوتا ہے، اپنی جماعت کے لیے ہوتا ہے، اپنے پیروں فقیروں کے لیے ہوتا ہے، اور اس کا نچوڑ، اس کی بنیاد خواہش نفس کی ہوتی ہے. تو راوی کہتے ہیں میں نے ان لوگوں کو سیدنا علی کے خلاف جنگ کرتے ہوئے، صحابہ کے خلاف جنگ کرتے ہوئے، ان خوارج کی پہلی صف میں دیکھا، وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. کاش کہ اس دن باز آ جاتے تو آج ان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اور وہ سب ہلاک ہوئے تھے، ان کو قتل کر دیا گیا تھا. دیکھیں بدعت کہاں تک لے کے جاتی ہے. آج جب ہم کسی کو نصیحت کرتے ہیں اللہ کے لیے بدعت نہ کرو، یہ درود تاج ہے، درود لکھی ہے، درود فاتح ہے، یا جو مختلف درود ایجاد، ترنت جینا وغیرہ ہے، مختلف درود ایجاد کیے ہوئے ہیں اللہ کے لیے، اللہ سے ڈرو، یہ بدعات ہیں. کہتے ہیں یہ تو وہابی ہیں، یہ تو شر پسند ہیں، یہ تو فتنہ چاہتے ہیں، یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، درود سے روکتے ہیں. ہم لوگوں کو درود سے روکتے ہیں، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکتے ہیں. تو پھر اگر یہ روکنا، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکنا، تو عبداللہ بن مسعود نے سب سے پہلے روکنے والے ہیں اور ہم ان کی اتباع کرنے والے ہیں. اور عجب بات بتاؤں آپ کو، اس سے بڑھ کر عجب بات، یہی لوگ جو آج بدعی ذکر کرتے ہیں، درود تنجین اور درود تاج اور درود لکھی وغیرہ والے، یہ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں. اور جو حنفی وہ کہتے ہیں یہ فقہ کس کی ہے؟ سید عبداللہ بن مسعود کی فقہ ہے. اور حقیقتاً ہم سید عبداللہ بن مسعود کی اتباع کرنے والے ہیں. کاش کسی نے عبداللہ بن مسعود کی اتباع کرتے تو صحیح تو کرتے نا، اتباع کرنے تو پھر اس معاملے میں اتباع کیوں نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ اتباع کرنی ہی ہے تو پھر یہ معاملہ سنت اور بدعت کا معاملہ ہے. اور بدعت کا معاملہ جو یہ اصول دین سے ہے، سنت والبدع، بدعتی اور بدعت کیا ہے، بدعت کے ساتھ کیسے ہم نے رہنا ہے، ولا ولا براک مسئلہ سے بیچ میں آ جاتے ہیں، سارے مسائل عقیدے کے اصول میں سے ہیں. کاش کسی عبداللہ بن مسعود کی نصیحت ہی سن لیتے. ایک اور قصہ، سر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے کہ ان کی جو زوجہ محترمہ ہے ان کے گلے میں کالا دھاگا، صحابی رسول کے بیوی کے گلے میں کالا دھاگا. فوراً جا کے اسے توڑ دیتے ہیں. غصہ آتا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ارے کالے دھاگے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ. تو ان کی بیوی نے عرض کی کہ میری آنکھ سے پانی بہت نکلتا تھا، تکلیف تھی میری آنکھ میں، تو میں فلان یہودی کے پاس گئی جو دم کرتے ہیں، جھاڑ پھونک کرتے ہیں، اس نے دھاگے پر کچھ دم کر دیا، جب سے میں نے یہ دھاگا پہنا ہے میری آنکھ ٹھیک ہو گئی. سبحان اللہ، تو مجھے تو اس سے فائدہ ہوا ہے. اب جواب سنیں، عالم صحابی ہے، آپ لوگ ہی کہتے ہیں نا، ہمارے لیے تو سارے صحابہ بلند درجہ رکھتے ہیں علم میں، آپ کے نزدیک فقیہ غیر فقیہ صحابی، تو سن لیں. اب ایک فقیہ صحابی کے فرمان کو سن لیں، کاش آپ کے دل میں اتر جائے. فرماتے ہیں وہ شیطان تھا جو اپنی انگلی سے تمہارے آنکھ میں مارا کرتا تھا، جب تم نے یہ نافرمانی کر لی ہے نا، یہ دھاگا پہن لیا ہے، تو شیطان کو تم نے راضی کر لیا، اس نے اپنی انگلی کو روک دیا، اب وہ تمہیں آنکھ میں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا، اس لیے تم ٹھیک ہو گئی ہو. سبحان اللہ. پھر انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب علاج دیکھیں آپ، اگر علاج کرنا ہے تو شرع علاج موجود ہے. اللهم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاء وشفاء لا يغادر سقما. یہ پڑھتی رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو غصہ آیا، ایک دھاگے کو دیکھ پر، صرف بات دھاگے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کتنی نافرمانی ہو رہی تھی. اور شیطان کیا ایسا کر سکتا ہے؟ بالکل ایسا کر سکتا ہے. شیطان ایسا کرتا ہے، پتہ ہے، جب آپ شیطان کو راضی کرتے ہیں تو آپ کی بعض تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، لیکن یاد رکھیں رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے. تکلیف کیوں ہے؟ آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور تکلیف اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، جائے گی بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی. تمہاری مرضی ہے حلال طریقے سے علاج کراؤ یا حرام طریقے سے علاج کراؤ. اسی طریقے سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم مصنف ابن ابی شیبہ میں اسی سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، یہ اثر موجود ہے، ایک جگہ کے گورنر عامل نے سیدنا عمر کو لکھا کہ یہاں پر ایک ایسا گروہ ہے جو اجتماعی صورت میں دعا کرتے ہیں اور آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، امیر کے لیے بھی کرتے ہیں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی کرتے ہیں، لیکن اجتماعی شکل میں دعا کرتے ہیں. ہمیں ان کی بات عجیب لگی، جب ہم نے ان سے کہا تو انہوں نے بات نہ مانی. سیدنا عمر بن خطاب نے لکھا کہ اس پوری جماعت کو میرے پاس بھیجو اور تم بھی آ جاؤ. جب یہ جماعت پہنچی سیدنا عمر بن خطاب کے پاس، جب ان کا جو لیڈر تھا سردار تھا اندر داخل ہوا، سیدنا عمر بن خطاب نے اپنے درے سے اس کا استقبال کیا، اسے کوڑے سے مارا، یہ کون سا نیا طریقہ تم نے ایجاد کیا ہے؟ سبحان اللہ، آج ہم لوگوں کو اللہ کے ذکر سے بڑے پیارے انداز سے منع کرتے ہیں تب بھی نہیں سنتے. اگر سیدنا عمر دیکھ لیتے ان کا یہ طریقہ تو کیا کہتے؟ آج وہ مزارات پر جو کچھ ہو رہا ہے، اگر سیدنا عمر ایک مرتبہ دیکھ لیتے تو کیا پھولوں کے ہار پہناتے ہی نہیں؟ جو اللہ کا ذکر دیکھ کر غلط طریقے سے کوڑوں سے استقبال کیا، تو جو مزارات پر شرک اور بدعات کرتے ہیں ان کو پھولوں کے ہار پہناتے. لیکن زمانے زمانے کی بات ہے، وقت وقت کی بات ہے اور ایمان کی بات ہے. کل کیا ایمان تھا اور آج کیا ایمان ہے؟ تو سلف غصہ کرتے تھے، اللہ کے لیے غصہ کرتے تھے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب خلافت ملی اور مرتدین دین اسلام سے خارج ہونا شروع ہوئے اور بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اس نے ابوبکر صدیق کو شدید غصہ آیا. کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم، اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسی بھی دیا کرتا تھا نا زکوٰۃ میں، میں وہ بھی معاف نہیں کروں گا، اس پر بھی میں تلوار اٹھاؤں گا. غصہ آیا کس کے لیے آیا؟ اللہ کے لیے آیا. اور بہت سارے ایسے قصے آپ دیکھ سکتے ہیں، وقت بہت کم ہے لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. کیا ہم اللہ کے لیے غصہ کرنے والے ہیں؟ اپنا محاسبہ تو کریں نا تھوڑا سا. جب ہمارے ماتحت لوگ، ہر ذمہ دار بندہ سن لیں، جب ہمارے ماتحت لوگ، ہم سے مراد گھر کا سربراہ والد یا کسی فیکٹری کا مالک یا کوئی حکمران بڑے سطح پر، کوئی بھی ذمہ دار شخص جسے کوئی ذمہ داری سونپی گئی ہو، جب اس کے ماتحت لوگ نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالی کی، کیا اسے غصہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ جب غصہ آتا ہے تو وہ کرتا کیا ہے؟ اسے روکتا ہے یا نہیں روکتا ہے؟ روکنا کیسے ہے؟ اللہ کے لیے بعض لوگ غصہ تو اچھا کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس سے بڑی غلطی کر لیتے ہیں جب ریئیکشن کرتے ہیں اور اس غصے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ظلم کر بیٹھتے ہیں. نہیں، یہ غلط طریقہ ہے. آپ کا طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے جو آپ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، سلف کا طریقہ تھا. آپ کو اللہ تعالی نے یہ طاقت دی ہے، گھر کے سربراہ ہیں، آپ اپنے ہاتھ سے برائی کو روک سکتے ہو، لیکن پڑوسی کی برائی کو اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو. تو اگر برائی پڑوسی کا لڑکا کرتا ہے، بعض لوگوں کو دیکھا میں نے، بعض بچوں کو مارتے ہوئے، چلو نماز پہ، پھر تم نے اس کو کیوں مارا ہے؟ تمہارا بچہ تو نہیں ہے نا. اگر تمہارا بچہ ہے اور 10 سال سے زیادہ عمر ہے، تب آپ اسے مار سکتے ہیں، اور غصے میں نہیں مارنا. یہ نصیحت بھی سن لیں، غصے میں کبھی کسی پہ ہاتھ نہ اٹھانا اور غصے میں کبھی کوئی فیصلہ نہ کرنا. میری نصیحت سن لیں، غصے میں کبھی کسی پہ ہاتھ نہ اٹھانا، چاہے دشمن کیوں نہ ہو، اور غصے میں کبھی کوئی فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ شدید غصے میں انسان انتہا کی درجے تک پہنچ جاتا ہے، پھر اسے حق اور باطل، حلال و حرام میں تمیز باقی نہیں رہتی. برا غصہ دوسری قسم برے غصے کی ہے، اور برا غصہ ہوتا ہے جب کوئی شخص ناجائز غصہ کرتا ہے، کسی پہ ظلم کرتا ہے، یا کوئی شخص اللہ تعالی کی فرما برداری میں لوگوں کو فرما بردار دے کر غصہ کرتا ہے، اس سے بھی بڑھ کر زیادہ خطرناک غصہ ہے. بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جب کسی کو نصیحت کرتے ہیں اچھے انداز میں تو الٹا لوگ ان سے غصہ کرتے ہیں، جاؤ مولوی صاحب اپنے کام سے کام رکھو، مذاق بھی اڑایا جاتا ہے. یاد رکھیں یہ لوگ بڑے خطرے میں ہیں واللہ. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو تکلیف دیتے ہیں. ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. غصہ آپ کو نافرمانی پہ نہیں آتا کبھی، اگر آیا تو اللہ کے فرما برداری میں آیا ہے. جب وہ آپ کو نصیحت کر رہا ہے، آپ نے قبول نہیں کرنی تو نہ کریں، تمہاری مرضی ہے، لیکن کم سے کم غصہ تو نہ کریں، اسے برا بھلا تو نہ کہیں. اس نے آپ کا حق ادا کیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس شخص پر، نصیحت کرنے والے پر، اس متقی پر، ایزار شخص پر آپ کا حق ہے کہ وہ آپ کو جب برائی دیکھے تو اچھے انداز میں آپ کو نصیحت کرے. اس نے اس حق کو ادا کیا ہے. آپ حسن فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے، تو دین کی بنیاد نصیحت پر قائم ہے، اور یہ آپ کا حق تھا. اب آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ بھی اس کا حق ادا کریں، اور کم سے کم درجہ حق کا ہے کہ آپ اسے برا بلا نہ کہیں. عمل کرے نہ کرے تمہاری مرضی ہے، تم جانو تمہارا رب جانے، وہ تمہارا رب کے ساتھ معاملہ ہے. لیکن یاد رکھیں کسی مصلح اچھے انسان کو، جو اصلاح کرنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرنے والا ہے، جو لوگوں کو راہ راست پر بلانے والا ہے، جو لوگوں کو توحید اور سنت کی طرف بلاتا ہے، سلف صحیح منہج کی طرف بلاتا ہے، کہیں غلطی سے انہیں برا بلا نہ کہنا، غصہ ان سے غصہ نہ کرنا، کیونکہ یہ ناحق غصہ ہے، یہ اللہ کے لیے غصہ نہیں ہے، یہ اپنی خواہش نفس کے لیے غصہ ہے. اسی طریقے سے والدین سے غصہ کرنا ناجائز، اگر جائز بھی ہو تب بھی غصہ جائز نہیں ہے والدین سے. اپنی بیوی سے، بچوں سے غصہ کرنا. ایک شخص کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یعنی اس کی جرح و تعدیل کی کتابوں میں اس کا ذکر ہوا ہے. ایسا شخص تھا، ہمیشہ غصے میں رہتا تھا، جس گدھے پہ وہ سوار ہوتا تھا نا، اس گدھے کی کمر پر اور اس گردن پر زخم کے نشان تھے، اور اکثر تازہ خون نظر آتا تھا، گدھا بھی اسے محفوظ نہیں تھا. جب گھر میں داخل ہوتا تو گھر کے جانور بھی اسے دیکھ کے دوڑ جاتے، اتنی شدید غصے والا شخص. ان کے گھر والوں کا کیا حال ہوگا، کیا حال ہے گھر والوں کا، بیویوں کا، بچے کا، یوں مسکرا رہے ہوتے ہیں، جو ہی دروازہ کھلتا ہے داخل ہوتے ہیں، اس کے چہروں کو دیکھ کے سب کے ہنسی بند ہو جاتی ہے، اور پورے گھر میں ایک عجیب سی تاریکی چھا جاتی ہے. یہ زندگی ہے. تنگ دل کی وجہ سے زندگی بھی تنگ ہو جاتی ہے. ناجائز غصہ کی بنیادی وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ خواہش نفس کے لیے غصہ کرنا. بھئی میری خواہش کے خلاف یہ کام ہو رہا ہے، میری خواہش کے خلاف یہ بات ہو رہی ہے. اور مومن جب غصہ کرتے اللہ تعالی کے لیے تو وہ دیکھتا ہے کہ کیا اس میں اللہ کی نافرمانی ہے یا نہیں. اس کا معیار یہ ہے, اس کا معیار وہ ہے, اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. آخر میں غصے کا علاج, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے, اور واللہ بھائیوں میں ڈاکٹر ہوں, مجھے اس سے اچھا علاج نظر نہیں آیا غصے کا. ہمارے پاس جو علاج ہے میرے تو غصے کا علاج نہیں, اگر ہے تو پھر یا تو سلانے کے لیے انجیکشن ہے یا گولیاں ہیں. غصے میں کوئی آئے تو اس کو انجیکشن لگا کے سلا دو, جان چھڑوا لو. جب اسے جاگ آتی ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کا غصہ ڈبل ہو جاتا ہے, اسے علاج کہتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا رہنمائی کی ہماری, غصہ کا علاج کیسے کیا جاتا ہے, اور اس علاج کی ہم سب کو, مجھے بھی, ہم سب کو اشد ضرورت ہے. اس لیے ذرا غور سے سنیں, جب بھی غصہ آئے فوراً علاج کرنے, یہ پرسکرپشن لکھ لیں. عام تو ڈاکٹر لکھ دیتا ہے, یہ وہ نسخہ ہے جو آپ نے خود لکھنا ہے. نمبر ایک, کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں ایسے الفاظ جانتا ہوں, اگر یہ لوگ کہہ دیں تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نمبر دو, اپنی حالت بدل لیں, پوزیشن تبدیل کر لیں. کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کھڑے ہوئے تو بیٹھ جائیں, اگر بیٹھے ہوئے تو لیٹ جائیں, اگر یہ نہ ہو تو کمرہ چھوڑ کے چلے جائیں. اپنی حالت بدل لیں. بعض لوگ کہتے ہیں, خاص طور جب بیوی سے جھگڑا ہوتا ہے, اور بیوی سے اکثر جھگڑے ہوتے ہی رہتے بیچاری سے, اور ہمیں کوئی ملتا نہیں ہے گھر میں, سارا غصہ اس پہ نکالنا ہے, اس کو بھی کوئی نہیں ملتا, اس سے بھی غصہ ہمارے اوپر ہی نکالنا ہے. تو اس لیے اس نسخے پہ ہم سب کو عمل کرنا ضروری ہے. وہ بیچارے بچوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں سارا دن, اور ہم باہر کی مصیبتوں سے پریشان ہوتے ہیں سارا دن. جب گھر میں آمنا سامنا ہوتا ہے تو کبھی کہیں پہ اگر غصہ بھی آ جائے تو دونوں کو صبر کرتے ہوئے اس نسخے پہ عمل کرنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زبان پہ ہونا چاہیے. اپنی حالت بدل لیں. بعض لوگ کہتے ہیں, جب میں کمرہ چھوڑ کے گیا تو اس نے گالیاں دینا شروع کر دی, میرے کان میں بد دعا آئی. میں نے کہا اچھی بات ہے, اگر سامنے ہوتے تو کیا کرتے؟ تو دور سے سنا تو اچھا سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے نور ہے واللہ. تو حالت بدلنے اپنی. بعض لوگ کہتے ہیں, وہ کھڑے میں بیٹھ جاؤں, بے عزت نہیں ہے میری؟ نہیں, کوئی بے عزت نہیں ہے تمہاری. وہ بولتی جا رہی ہے, میں خاموش رہوں, اسے بولنے دو, تم خاموش رہو, کوئی بے عزتی نہیں ہے تمہاری. عزت تمہیں ابھی یاد آ رہی ہے, سارا دن بے عزت ہوتی رہو, وہ تمہیں نظر نہیں آیا. اس بیچاری کے سامنے اگر ایک دفعہ بیٹھ جاؤ گے, وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہو, اب تمہیں ذلت اور عزت نظر آ رہی ہے. الغرض, اپنی پوزیشن تبدیل کر لیں, اپنی حالت تبدیل کر لیں. تیسرے نمبر پہ, غصے میں انسان جل جاتا ہے, اور گرمی کے لیے, جلنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ جب بخار تیز ہوتا ہے کیا کرتے ہیں؟ تو پانی ڈال لیتے ہیں نا, یہ جا کے وضو کر لو. اگر غسل کر سکتے تو اچھا ہے. چوتھے نمبر پہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انما الحلم بالتحلم. بردباری سے کام لو. بردباری, حلم, اس کے لیے پریکٹس کا کرنا ضروری ہے. الحلم بالتحلم,
تفعل،
بار بار کرنے سے تم بردبار بن سکتے ہو، معاف کرنے والے بن سکتے ہو. پانچویں نمبر پہ یہ دیکھ لو کہ تم ہو کون. اگر تم متقی پرہیزگار ہو، اپنا محاسبہ اس وقت فوراً کر لیا کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہو. دعوے تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن اس وقت آزمائش کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کیا کرتے ہیں؟ صرف داڑھی رکھ لینے سے کوئی بندہ متقی پرہیزگار نہیں ہوتا. تقوی کی علامت میں سے ایک علامت ضرور ہے، لیکن متقی کون ہوتا ہے؟ اس متقی یا ان متقی لوگوں کی جب صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، ان میں سے کیا فرمایا؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کو دبا دیتے ہیں. غصے کو وہی شخص دبا سکتا ہے جو بردبار ہو. اس لیے حلم بالتحلم پہ آپ پریکٹس کرتے رہیں گے تو غصہ بھی آپ کا دب جائے گا. اگر آپ نہیں پریکٹس کرتے رہیں گے بردباری کی، تو پھر آپ غصے پر قابو کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. آپ مومن ہیں، متقی ہیں، تو پھر آپ کی صفت اللہ تعالی نے فرمایا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اور یاد رکھو، جو اس پہ عمل کرتا ہے وہ صرف مومن نہیں ہوتا، صرف متقی نہیں ہوتا، وہ محسن ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالی اس سے پیار کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے. واللہ یحب المحسنین. بردباری سے تقوی میں چار چاند لگ جاتے ہیں، ایمان، تقوی، احسان کے درجے پر یہ شخص فائز ہو جاتا ہے اس خوبصورت خصلت سے، بردباری سے. اور جو زیادہ غصہ کرتا ہے اس کے ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے، تقوی کی کمزوری کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس لوگوں کو پسند نہیں کرتا. پانچویں نمبر پر غصے کا علاج، غصے کی وجہ سے جو خرابیاں ہوتی ہیں ان کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. اور انسان خود محسوس کرتا ہے کہ غصے کے ساتھ ایک اور چیز ضرور لازم ہوتی ہے. غصے کے بعد لازم اور ملزوم ہے، جب بھی آپ ناجائز غصہ کرتے ہیں اس کے بعد حسرت اور ندامت ضرور ہوتی ہے. یاد رکھیں میری بات، اسی ناجائز غصے کی وجہ سے کئی گھر ٹوٹے ہیں. طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ کبھی دیکھے کسی شخص کو خوشی میں بھی طلاق دی ہے کسی بیوی کو؟ کبھی طلاق ہوتی بھی غصے میں ہے، پھر لوگ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں بھی غصے میں طلاق دی تھی، نہیں ہوئی نا طلاق. کہیں سے سنا ہوتا ہے نا کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی. یہ کسی نے کہا کہ کوئی شخص غصے میں نہیں بلکہ خوشی میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے؟ طلاق غصے میں دی جاتی ہے. ایک صورت ہے غصے کی جس میں طلاق واقع نہیں ہوتی، اور وہ صورت میں سمجھتا ہوں 1% میں کیا، ہزاروں میں ایک بھی مشکل سی ہوگی شاید. ایسا غصہ کہ کسی شخص کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس کا نام کیا ہے. علامت دیکھیں آپ، دن ہے یا رات ہے، اس کے سامنے کون ہے، کسی کو پہچانے نہیں. اسے کہتے ہیں من اطبق علی عقلہ، مطبق ہو گیا، اس کا بند ہو گیا، اس کا عقل کام کرنا چھوڑ دیا. ایسی حالت اگر ہے تو پھر طلاق واقع نہیں ہے، کیونکہ یہ غیر مکلف ہے. ورفع القلم عن ثلاث، یہ پاگل جیسی حالت ہے، وہ اپنے عقل میں نہیں ہے. تمہاری کیا حالت تھی؟ اب جھوٹ بولو تمہاری مرضی ہے، حلال الحرام کا معاملہ ہے، یہ کہنا ضروری ہے، اللہ سے ڈرانا ضروری ہے، ورنہ پھر ہاں ہماری میرے بھی یہی حالت تھی. اب جان چھڑانی ہے نا کسی نہ کسی ذریعے سے، اسے اللہ سے ڈرانا ضروری ہے. دیکھو معاملہ حلال اور حرام کا ہے، میں نے تمہاری بات سن کے فتویٰ دینا ہے، تمہاری مرضی ہے. اب سچ بولو جھوٹ بولو، تمہاری حالت یہی تھی تو طلاق نہیں ہوئی. پھر یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے بریک لگ جاتی ہے اور کئی لوگوں کو دیکھے آنکھیں تر ہو جاتی ہوں گی. حالت تو یہ نہیں تھی لیکن طلاق دے بیٹھا میں. کئی گھر ٹوٹی ہیں, کئی گھرانے آباد گھرانے اجڑ چکے ہیں اس غصے کی وجہ سے. تو پانچ نمبر پہ دیکھ لیا کرے کہ غصے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, حسرت اور ندامت, اور کوئی خیر نہیں ہوتی غصے کے ساتھ. یاد رکھے, قتل و غارت کیوں ہوتی ہے؟ غصے کی وجہ سے ہوتی ہے. کوئی سوچ سکتے ہیں, اب کسی قاتل سے پوچھ لیں قتل کرنے کے بعد, جتنے کاش میں نہ کرتا, میں چاہتا بھی نہیں تھا یہ چھری یہ پسٹل, صرف ڈرانے کے لیے میں لے کے گیا, دھمکانے کے لیے لے کے گیا تھا. تو شروع میں لے کے کیوں گئے ہو؟ اس لیے غصے میں تمہیں نہیں پتا, میں نے شروع میں عرض کر چکا ہوں میں کہ غصے میں پتہ نہیں ہوتا انسان کرتا کیا ہے, اس لیے ایسی حرکت کرنی نہیں چاہیے. دھمکاتے دھمکاتے بد کلامی بد زبانی ہوتی ہے, گالیوں پہ بات گالیوں تک بات چلی جاتی ہے, پھر ہاتھ پائی ہوتی ہے, پھر انسان کے میں تو اپنے دفاع کرتے کرتے میں نے مار دیا, قاتل ہے, ندامت ہے, حسرت ہے. چھٹے نمبر پہ اگر غصے پہ قابو پانا ہے تو پھر آپ کوشش کریں مسکرانے کی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ. جو لوگ مسکراتے نہیں ہیں وہ غصہ بہت زیادہ کرتے ہیں. کوشش کریں مسکرانے کی, بیوی سے بات کرنا ہے مسکرا کے کریں, بچوں سے کرنا ہے مسکرا کے کریں, بھائیوں سے کرنا ہے, بہنوں سے, والدین سے, دوستوں سے, مسکرا کے بات کر کے دیکھیں. ساتویں نمبر پہ ان لوگوں کے ساتھ دوستی لگائیں جو طالب علم ہیں, جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, جو آپ کو ہمیشہ نصیحت کرتے رہتے ہیں, جو آپ کے صحیح اور اچھے دوست ہیں. اچھے دوست کی نشانی ہے جو آپ کو سدھارے. آپ اگر کوئی کمی ہے, کوئی خامی ہے, غصہ زیادہ آتا ہے, تو دوست ہی دوست کو بہتر جانتا ہے, وہی سدھارتا ہے. اور اس حدیث میں دیکھ لیں آپ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وصیت کی. ایک ویک پوائنٹ تھا اس صحابی کا, غصہ زیادہ کرتا تھا, تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جب وصیت کی تو پھر اس چیز کی وصیت کی جو خامی اس شخص کے اندر موجود تھی. اور ہر شر کی جڑ ہے غصہ, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی وصیت کی, وہی نصیحت کی جس کی اس کی ضرورت تھی. اور یہ اچھے دوست کی نشانی ہے کہ آپ کی جو بھی غلطیاں ہیں, جو بھی خامی ہیں, جو بھی نقص ہے آپ کے اندر, اچھا دوست تھے اچھے طریقے سے دور کرتا ہے. واللہ اعلم, اتنی کافی آج کے درس میں. اللہ تعالیٰ سے دعا کر دو اللہ تعالیٰ ہم سب کو امین فی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالح رحمۃ اللہ سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر کے غصے سے, ناجائز غصے سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں حلم, بردباری اور معاف کرنا عام کر دے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.